بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على علائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. درود على محمد وعلى آله. عزام گرامی، ولایت الہیہ اور قیامت کے عنوان کے تحت گفتگو کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور گفتگو اور جو ہماری بات تھی وہ یہاں پر آ کر ختم ہوئی کہ نبی کریم کا اتصال عالم غیب سے ہے، نبی کریم عالم غیب سے متصل ہے. جیسا کہ کل امیر المومنین کے خطبے کی روشنی میں آپ کے سامنے اس وضاحت کو پیش کیا گیا: فہوا خازن علمک المخزون وامینک المأمون وشہیدک یوم الدین وبعیثک بالحق ورسولک الی الخلق. علم الہی، جیسا کہ واضح ہے کہ جب علم منسوب ہو گیا، متصف ہو گیا الہی سے، پروردگار سے، رب سے، تو اس علم کی کیفیت بالکل مختلف ہے، اور ہم اس علم کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ذات کو ہم نہیں سمجھ سکتے. کروڑوں لاکھوں اربوں کھربوں نہ جانے کتنی چیزیں، تمام کی تمام چیزوں کا علم پروردگار عالم کے پاس ہے. یہ بات مناسب نہیں ہے کرنا جو میں اس وقت کرنے جا رہا ہوں، لیکن میرے سامنے جو بچے اور نوجوان بیٹھے ہیں ان کو نظر میں رکھ کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ نے 10-20 فٹ اونچی اور چوڑی تصویر کی یا کسی چیز کی تصویر کھینچی اپنے موبائل کیمرے سے اور اسے منتقل کیا، وہ جو ایک اعلیٰ پرزہ ہے چھوٹا سا، اسے ماڈرن کہتے ہیں، یا چھوٹی سی ڈبیا ہے، اس کے ذریعے آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوئے، آپ نے بٹن دبایا، آپ کے موبائل یا آپ کے ڈیجیٹل کیمرے جو آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ اس چھوٹی سی ڈبیا کے اندر منتقل ہوئی چیز، اور پھر بغیر تاروں کی مدد سے ہوا کے دوش پہ سفر کرتی ہوئی کئی لاکھ کروڑ ارب میل کہاں کہاں جانتے ہیں، خلا سے تصویر بھیجی جا رہی ہے، اسپیس سے تصویر بھیجی جا رہی ہے. تو اگر کوئی نابلد شخص، ناواقف شخص یہ کہے کہ 20 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی چیز تھی، یہ اتنی سی ڈبیا میں کیسے جا کر وہاں پر نکل آئی، تو آپ پھر سمجھیں گے جو انجینئر ہوں گے کمپیوٹر کے، سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر نہ جانے کون کون لوگ، میرے تو علم سے باہر ہے یہ بات، تو وہ سمجھائے گا دیکھو یہ اس طرح سے ہوتا ہے اور اس طرح سے ہوتا ہے. تو دیکھیے، انسانوں کے پاس تمام چیزیں جو پروردگار عالم کی ذات میں رونما ہو رہی ہیں، اس کی ایک بھونڈی اور بھدی ہی صحیح، نامناسب ہی صحیح، لیکن مثال موجود ہے ذہن کو قریب کرنے کے لیے. تو 50 سال 100 سال پہلے اس بات کو نہیں سمجھایا جا سکتا تھا، لیکن آج سمجھایا جا سکتا ہے، اور علم و دانش وہاں پر ترقی کر رہا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں، میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے، کہ 100-150 سال بعد جراح کی، سرجن کی ضرورت نہیں رہے گی. سرجن ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوگا اور روبوٹ کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے روبوٹ کو حکم دیا جا رہا ہوگا اور روبوٹ سرجری کر رہا ہوگا. تو یہ بہرحال انسان کے علم کہاں تک جا رہا ہے. تو پیغمبر اکرم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم عالم غیب میں، اس کا علم غیب میں، کوئی اس کے علم تک نہیں پہنچ سکتا، اس نے اپنے غیب کے ذریعے منتقل کیا تمام غیبی صورتوں کے ساتھ اپنے علم کو رسول خدا تک. کچھ علم ایسا ہے، کوئی علم ایسا ہے جو اس کے پاس ہے، اس نے اس میں کسی کو شریک نہیں کیا. کچھ علم ایسا ہے کہ جو اس کے پاس ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا. جبھی اس نے اپنے اس عزیز ترین، محبوب ترین بندے سے کہا کہ دیکھو حبیب، یہ کہتے رہو قل رب زدنی علما، پروردگار، غلط ترجمہ ہے، صحیح ترجمہ نہیں ہے، لیکن سردست یہی لے لیجئے کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. صحیح ترجمہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ پروردگار میرے وجود کو پھیلاؤ عطا کر علم کے ذریعے. میرے وجود کو پھیلاؤ عطا کر علم کے ذریعے. تو یہ پروردگار عالم کا علم غیب میں تھا, غیب سے غیب میں آیا اور اس کے بعد نبی کریم کے دل پر اترا, قلب مقدس و مطہر نبی کریم پر اترا. وہ غیب میں تھا, غیب سے ہوتا ہوا آیا, نبی کریم کے دل پر اترا. اب اس غیب سے کون متصل ہوگا؟ اب اس غیب سے کیسے لوگ اپنا اتصال اور ارتباط برقرار کر پائیں گے؟ کل گفتگو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی ناقص رہ گئی تھی کہ جہاں پر مولا کائنات امین المومنین رسول خدا کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اواء الطریق للخابد, پروردگار تیرے نبی نے, تیرے پیغمبر اکرم نے, ختمی مرتبت نے, رسالت مآب نے رستے کو خابد کے لیے, وہ شخص کے جس کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کس طرح سے ہدایت کے رستے پر چلے, جو کبھی دائیں منحرف ہو رہا تھا, کبھی بائیں منحرف ہو رہا تھا, اس کے لیے تیرے نبی نے اس رستے کو معین کر دیا. اب یہ جو روایت بتلاتی ہے کہ جب پہلی دفعہ جناب جبرائیل نازل ہوئے ختمی مرتبت پر, جناب ختمی مرتبت کے جسم پر تھر تھراہٹ طاری ہوئی, کپ کپاہٹ طاری ہوئی, بخار کسی ایک کیفیت لگی, حرارت جسم کی بڑھ گئی, گھبرائے ہوئے پریشان ہوئے ہوئے جناب خدیجہ کے پاس آئے. جناب خدیجہ لے کر اپنے چچزاد بھائی ورقۃ ابن نوفل کے پاس گئی. وہ ورقۃ ابن نوفل کی جن کے پاس پچھلی شریعتوں کا علم تھا, وہ ورقۃ ابن نوفل کے جو جانتے تھے کہ جناب عیسیٰ کی نبوت کیا تھی, جناب موسیٰ کی نبوت کیا تھی, ان تمام چیزوں کا علم جناب ورقۃ ابن نوفل کو تھا. ختمی مرتبت نے جا کر اپنی علامتیں بتلائیں کہ اس طرح سے نور دیکھا, غار حرا میں یہ ہوا, میرے بدن کے ساتھ یہ ہوا, مجھ پر ایک تھرتھراہٹ کی کیفیت طاری ہوئی, مجھے کبھی سردی لگی, کبھی جاڑا لگا, کبھی گرمی لگی, تمام کیفیتیں بتائیں. یہ تمام چیزیں سن کر ورقۃ ابن نوفل نے کہا, گھبراؤ مت, یہ وہی روح ہے, یہ وہی فرشتہ ہے جو جناب عیسیٰ پر نازل ہوا. مجھے یہ بتلائیے کہ اس حدیث کو اگر امیر المومنین کے اس خطبے کے ساتھ مقایسہ اور موازنہ کر کے دیکھیں, اضاء الطریق للخابد فہو شہیدوں کا یوم الدین, پروردگار کائنات کے ہر ہر شخص کے عمل کی گواہی ختمی مرتبت دیں گے, کائنات کے ہر ہر گمراہ شخص کے لیے رستے کو نبی کریم نے روشن کر دیا. تو مجھے یہ بتلائیے کہ وہ نبی جو اپنے رستے کے معین ہونے کے لیے, جو اپنے رستے کے روشن ہونے کے لیے ورقۃ ابن نوفل کا محتاج ہو, یہ بات کیسے واقع ہو سکتی ہے؟ اور یہ بات کیسے اسے صحیح مانا جا سکتا ہے کہ نبی کریم کے بارے میں, رسول خدا کے بارے میں فرمائیں کہ رسول خدا وہ ہے جس نے رستے کو ہر شخص خابد کے لیے معین کر دیا, روشن کر دیا, لیکن تاریخ یہ کہے کہ پتہ نہیں تھا جناب ورقۃ ابن نوفل کے پاس گئے, جب پتہ لگا اس پیغمبر کو بھیجا گیا ہے کس کے لیے؟ اس لیے کہ یہ کائنات کے تمام لوگوں کی گواہی دے قیامت میں. پروردگار عالم نے عجیب انداز سے گفتگو فرمائی ہے قرآن میں, یہ غیب, یہ ورقۃ ابن نوفل والا واقعہ اور اس خطبے کی روشنی میں اس کے موازنے کے ساتھ آپ کے سامنے میں نے بات کو پیش کیا کہ کیسے مان لیا جائے. لاکھ مورخ نے لکھا ہو, وہ شخص کہ جو غار حرا میں 10 برس کی عمر سے جا رہا ہے, وہ جب یہ فرما رہا ہے وہ اواء الطریق للخابد, ہر وہ شخص جس کو رستہ نہیں پتا تھا اس کو رستہ معین کیا, روشن کیا نبی کریم نے. سورہ جمعہ یہ کہہ رہی ہے ان کا قبل لفی غلال مبین, یہ سب کے سب لوگ جب تک ہدایت نہیں آئی ختمی مرتبہ کی جانب سے, ان کو نہیں پتا تھا کہ سلسلہ کیا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پروردگار عالم جس کے پاس اپنے خط کو, اپنے پیغام کو بھیجے, وہ پیغام کی کیفیتوں سے بے خبر ہو, اور جس کا رسالت سے دور دور تک کا تعلق نہ ہو وہ آ کر ختمی مرتبہ کو بتلائے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ کیسے ہوگا؟ تاریخ وہ شہیدوں کا یوم الدین, تمام کے تمام لوگوں کے عمل کی گواہی رسول خدا دیں گے قیامت میں. سوال یہ ہے کہ ورقۃ ابن نوفل کے عمل کی گواہی کون دے گا قیامت میں؟ رسول دیں گے نا. اگر ورقۃ ابن نوفل نے قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ تم کیا میری گواہی دو گے, تمہیں تو میں نے بتایا تھا کہ رسالت ہوتی کیا ہے, تو کیا سلسلہ ہوگا؟ تو یہ ہو نہیں سکتا. بہت آزاد طریق خابط, اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ورقۃ ابن نوفل نے بتلایا. تو بات یہ ہے کہ وہ وہاں سے یہاں تک آیا, نبوت کے مزاج کو سمجھا کیسے جائے. مولا کائنات کلمہ قصار عجیب جملے ہیں, مولا کے فرماتے ہیں طوبہ لمن تاب کسبہ وصلحت سریرتہ وحسنت خلیقتہ انفق من الفضل ما له وامسك من الفضل كلامه وعزل عن الناس شره وسعت ہو سننا ولم یونسب ال البدا. یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں. اب اس سے سنت کو سمجھیے تھوڑا سا, اور پھر اسماء الہی کے ساتھ نبی کریم کا تعلق کیا ہے. اچھا دیکھیے, جب تقریر چلتی ہے تو مجھے خود نہیں پتا ہوتا کہاں جا رہی ہے. جو جو چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ بظاہر طلب میں پیش کرتا رہتا ہوں. بہت سے احباب نے کہا کہ آپ کی بات کل کی واضح نہیں ہوئی اور بات کو آپ تشنہ چھوڑ کے چلے گئے. ایک بات جو میں نے ایک بہت محترم احباب میں سے ایک صاحب نے بتلائی کہ آپ نے کل کہا کہ ولایت الہی کا کوئی تصور ہے نہیں. یقیناً یہ جملہ بذات خود دیکھا جائے تو یہ غلط ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ولایت الہیہ جس طرح سے ڈیجٹ کا کوئی تصور نہیں ہے, جس طرح سے رنگ کا کوئی تصور نہیں ہے. رنگ جب بھی آپ کو دکھائی دے گا, ہرا سفید نیلا کالا پیلا یا جو دوسرے رنگ ان کی صورت میں دکھائی دے گا, جب تک آپ کہیں ڈیجٹ. ڈیجٹ کیا ہوتا ہے؟ یا تو ایک ہے, دو ہے, تین ہے, چار ہے, پانچ ہے, یا آشاریہ کے ساتھ ہے یا بغیر آشاریہ کے. باہر ڈیجٹ آپ کو معین کرنا پڑے گا, رنگ آپ کو معین کرنا پڑے گا. ولایت الہیہ بغیر کسی بندے مخلص الہی کو لائے بغیر اس کا تصور ہی ممکن نہیں ہے. آپ کے میرے پاس ولایت الہیہ ہے, میں پوچھوں گا آپ ولایت الہی تک پہنچے کیسے؟ آپ کے قلب کی پروردگار نے کب گواہی لی کہ اس شخص کا قلب میرے علم سے متصل ہے؟ اب یہ جو بات بھی کہے گا ازرو ولایت الہی کہے گا. ولایت الہی تک پہنچنے کے لیے علم کی ایک خاص مقدار کی ضرورت ہے, عمل کی ایک خاص مقدار کی ضرورت ہے. اس علم کی ذمہ داری خدا قبول کرے, اس عمل کی ذمہ داری خدا قبول کرے. جب علم اور عمل کی ذمہ داری خدا قبول کر لے گا تو کیا تب بھی بات ختم ہو گئی؟ نہیں, بات ابھی آگے رہتی ہے. وہ یہ کہ جو میں نے کل عرض کیا کہ نبوت کا باطن ہے رسالت, رسالت کا باطن ہے, رسالت کا باطن ہے ولایت. یعنی کیا مطلب؟ یعنی نبوت جب ایک اور اگلے درجے پر جاتی ہے, نبوت کو ترقی عطا ہوتی ہے تو رسالت کا مرحلہ ہے, رسالت جب آگے بڑھتی ہے تو ولایت کا مرحلہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ولایت وہ چیز ہے کہ جہاں پر اس ولی کا پروردگار کے ناموں کے ساتھ, اسماء حسنہ کے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے. یہ تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ تعلق ایسے پیدا ہوتا ہے کہ سمجھنے کے لیے اگر مرحلہ عمل میں سمجھے, مرحلہ ظاہر میں سمجھے, تو ہمارے ڈاکٹر اقبال صاحب فرما گئے بے مصطفیٰ برسم خی شرا کے دین ہمیں عموس اگر بے اون ارے سیدھی تمام بول احمیس. یعنی اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ, کیونکہ اگر تم مصطفیٰ کے قلب تک پہنچ گئے تو ٹھیک, ورنہ سب کا سب بول حبی ہے. یعنی جو میں نے کل بات عرض کی تھی کہ عبادتیں کام نہیں آئیں گی, قلب مصطفیٰ سے متصل ہو. یہ قلب مصطفیٰ آخر ہے کیا؟ یہ قلب محمد مصطفیٰ آخر ہے کیا؟ قلب مصطفیٰ کو الفاظ میں سادے اگر آپ بیان کریں تو منہاج نبوت ہے قلب مصطفیٰ. یعنی نبوت کا راستہ ہے قلب مصطفیٰ. جب نبوت کے راستے کو سمجھ لیا, یعنی نبوت, مصطفیٰ, رسالت, ان کا چال چلن, ان کے تیور, ان کا رواج, ان کے اٹھنے بیٹھنے, چلنے پھرنے, کام کرنے کا انداز, ان کے طور طریقوں کا نام ہے منہاج مصطفیٰ, منہاج نبوت. اب یہاں سے دوبارہ آئیے آپ کلمۃ قصار کی طرح. مولا کائنات فرماتے ہیں توبہ, کیا کہنے اس شخص کے؟ بہت عمدہ آدمی ہے وہ, لمن تاب کسبہ, کہ جس کی کمائی طیب و طاہر, پاک اور حلال ہے. ہم سب سے زیادہ زور عبادتوں پر دیتے ہیں. مولا کائنات گفتگو فرمانے کس پر؟ حلال کمائی پر. تو حلال کمائی کو آپ معمولی چیز مت سمجھیے. حلال کمائی بنیادی ترین چیز ہے. من بات کا دن من طلب الحلال بات مخبور, من یات کا دن من طلب الحلال بات مخبور اللہ. جو حلال کمائی سے تھک کر آئے, تکیے پر سر رکھ کر لیٹا, رات گزاری, کوئی استغفار نہیں کی اس نے, کوئی توبہ نہیں کی, فرماتے ہیں ختمی مرتبہ اس کے گناہ معاف ہو گئے. من یات کا دن من طلب الحلال, من یات کا دن من طلب الحلال, من لا یبالی من اینا یکتسب المال, جس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں, ہر مال آ رہا ہے آنے دو. فلا یبالی اللہ من اینا ادخلہ فی النار, تو خدا کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اسے جہنم میں کہاں سے بھیجے. بنیادی ترین چیز یاد رکھیے گا عبادتوں میں, رزق حلال ہے. سیدی شہدا جب خطبہ دیا تھا واپس آئے, کسی ملعون نے وہ گستاخی کی, جناب زینب نے پوچھا کہ آپ کے خطبے کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ کہا کہ کیونکہ ان کے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں. یہ نہیں کہا کہ بغض علی ہے, نہیں ہے, ہم سے نفرت کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. کہا ان کے پیٹ حرام سے بھر چکے، جو خون جو گوشت جو ہڈی حرام مال کے ذریعے نشوونما پائے گی حق اس کے اندر نہیں جا سکتا. من تاب کسبو وصلحت سریرتو وحسنت خلیقتو، جس کی باطنی سیرت بہت اچھی ہے، صالح ہے اور اخلاق بہت اچھا ہے. مولا کائنات کے فرمان کے ترجمہ، تاب کسبو حسنت خلیقتو وصلحت سریرتو عزل عن الناس شرہ، اپنی ذات سے لوگوں کو اس کا شر کبھی نہیں پہنچتا. دیکھیں نماز روزے کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پر مولانا مولا، اور نہ میں کر رہا ہوں، امیر مومنین نماز روزے کی بات نہیں کر رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز روزہ چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، وہ بھی کیجئے، لیکن بنیادی چیزوں کو سمجھیے، وہ ستون جو انسانی شخصیت کے ہیں، جن چیزوں کو مولا کائنات اجاگر کر رہے ہیں، جن چیزوں کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں. عزل عن الناس شر، لوگوں سے اس نے اپنے شر کو دور کر دیا ہے، کسی تک اس کا شر نہیں پہنچتا. پھر فرماتے انفق الفضل من مالہ، جو مال اضافی ہے اس کو خدا کی راہ میں دے دیتا ہے. وہ امسک الفضل من کلامہ، اور جو فضول بات ہے اس کو روک کر رکھتا ہے. مومن کی علامت کیا ہوئی؟ اضافی مال ہے دے دو، اضافی فضول بات ہے روک لو. یہاں الٹا سلسلہ ہے، فضول بات کو کہہ دو، اضافی مال کو روک لو. تو مولا کہنا کس طرح سے، پھر آخر میں کہتے ہیں وسعته السنة ولم ينسب الى البدعة، سنت نے اس کو اپنے اندر سمو دیا ہے، سنت میں اس کے لیے ایک بہت وسیع و عریض و طویل میدان موجود ہے، اور یہ شخص اپنے زندگی کے کام کاج کے سلسلے میں کسی بدعت کا، کسی من گھڑت کام کا، کسی خود ساختہ کام کا، کسی فیبریکیٹڈ عمل کا محتاج نہیں ہے کہ نت نئے طریقے نکالے، بے ڈھنگے اور بے تکے طریقے نکالے اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، عبادتوں کو حل کرنے کے لیے، عبادتیں کرنے کے لیے، نیکیوں کو کرنے کے لیے. اسے بدعت کی ضرورت نہیں ہے، اسے جو بھی اچھا کام کرنا ہے سنت میں اسے اس کا ثبوت مل جاتا ہے، یہ بدعت کی طرف نہیں جاتا. اب سنت تک بات آ گئی تو اب کچھ تھوڑی سی سنت کے بارے میں گفتگو کرنے دیجئے مجھے. سنت کیا ہے؟ پیغمبر اکرم نے جو کام کیا، کتنے سال کی سنت آپ کے پاس ہے؟ 23 برس کی سنت آپ کے پاس ہے. 40 برس کی عمر میں تو پہلی وحی آئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ 13 برس مکے میں رہے، 10 برس مدینے میں، اور حضور کا وصال ہو گیا، حضور کا انتقال ہو گیا، رحلت ہو گئی. یہ مجھے بتائیے مولا کائنات کیسے کہہ رہے ہیں کہ وسعت حسنہ، یہ 1400 برس ہو گئے ہیں، نت نئے طریقے آئے ہیں، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے سے لے کر، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے سے لے کر، خلائی جہاز میں نماز پڑھنے سے لے کر، چاند اور مریخ میں نماز پڑھنے سے لے کر، اور نہ جانے کہاں کہاں تک ٹرانسپلانٹ ہیومن اعضا کو، اعضا انسانی کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے مسائل سے لے کر، دماغ کی موت ہو گئی، بدن زندہ ہے، یہ شخص مردہ ہے یا زندہ، میڈیکل سائنس والے بحث کر رہے ہیں، فقہ اور میڈیکل سائنس والوں کی ایک جنگ چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں یہ زندہ ہے، وہ کہتے ہیں مر گئے، یہ سنت میں کیسے لائیں گے آپ؟ مولا کائنات فرما رہے ہیں ایسے شخص کے کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ واہ، کہ جس کے پاس سنت میں ہر چیز کا علاج موجود ہے، وسعت السنہ ولم ينسب الى البدع، یہ بدعت کی طرف جاتا ہی نہیں، ہر چیز کا ثبوت سنت میں اس کے پاس موجود ہے. میں کہوں گا مولا کائنات 23 برس کی سنت ہے، رسول خدا ناقے پہ سواری فرماتے تھے، جو کی روٹی، کبھی زیتون کا تیل، کبھی دودھ، کبھی دمبے کا گوشت، اس طرح کی چیزیں کھاتے تھے، سادے سے گھر میں رہتے تھے، بوریاں بچھا کر زمین پر استراحت فرماتے تھے، اپنی نالین کو کبھی اپنے ہاتھوں سے ٹانگتے تھے، کبھی علی بن ابی طالب کو دیتے تھے، کنویں کا پانی پیتے تھے. اس میں اتنی ساری باتیں کیسے مولا آپ کو دکھ رہی ہیں کہ 1400 برس، 2000 برس، 3000 برس، جب تک قیامت نہیں آتی مولا فرما رہے وسعت السنہ ولم ينسب الى البدعہ. یہ سنت آخر ہے کیا؟ کس طرح سے متصل ہوا جائے سنت سے؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح سے وسعت السنہ ولم ينسب الى البدعہ، کہ اس سنت میں اس کے لیے ہر چیز موجود ہے. کہا ہے سنت میں جیسے ہی آپ نے رسول خدا کو ہٹا کر کسی بھی صحابی کا نام لیا وہ سنت صحابہ ہے، سنت تبع تابعین ہے، سنت تابعین ہے، وہ رسول کی سنت نہیں ہے. سورہ احزاب میں یہ چیز رسول خدا کے بارے میں آئی، الرسول اولا بالمؤمنین من انفسهم، کہ دیکھو ہمارا نبی ہمارا پیغمبر تمام مؤمنین سے زیادہ ان کے جان مال عزت پر حق کے تصرف رکھتا ہے. اور ذرا سی بات آگے بڑھی ازواج مطہرات تک آئی تو قرآن نے کہا خبردار یہ حق صرف محمد مصطفیٰ کا ہے، یہ مت سمجھنا ازواج بھی اسی مرتبے پر ہیں. وہ ازواج ہوں امہاتہم، محمد کی زوجات امت کی مائیں ہیں، یہ ماں تک رکھنا انہیں. اور دیکھو خبردار کہا کہ یا نساء نبی، خبردار ان تقیتن، اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب بھی کوئی نبی کا صحابی تمہارے پاس گفتگو کرنے کے لیے آئے نا، فلا تخضعن له بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، تو نبی کی زوجات دیکھو سورہ احزاب سب کے گھر میں ہیں، جا کر ترجمہ پڑھ لیجئے، خبردار نرم آواز کے ساتھ گفتگو مت کرنا، ورنہ وہ شخص کے جس کے دل میں بیماری ہے طرح طرح کے خیالات اس کے دل میں آ سکتے ہیں. نبی کی بیویوں کا بڑا مقام ہے، نبی کی ازواج کو پروردگار عزت دے رہا ہے، لیکن پروردگار ایک اور چیز سے پردہ ہٹا رہا ہے کہ مبادہ کوئی ایسا آدمی آئے کہ جس کے افکار غلیظ اور نجس ہو، جب نبی کی بیویوں سے گفتگو کرے تو اس کو تو پروردگار سدھار نہیں سکتا. نبی کی بیویوں کو حکم دیا کہ خبردار بڑے ٹھیک لہجے میں گفتگو کرنا نامحرم سے. وَإِن سَأَلْتُمْهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، خبردار ماں سمجھ کر یہ مت کہنا کہ یہ تمہاری اس حقیقی مائیں ہو گئی ہیں. ان امہاتوں من اللہ ولدنہم، تمہاری حقیقی مائیں محرم وہی ہیں کہ جنہوں نے تمہیں پیدا کیا. اگر نبی گھر میں بھیجے نا کہ میری کسی زوجہ مطہرہ کے گھر سے، ازواج مطہرات کے گھر سے کچھ لے کر آ جاؤ، تو یاد رکھنا اس آیت کو دیکھ کر گھر میں درانہ وار گھستے ہوئے چلے مت آ جانا. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، پردے کے پیچھے سے نبی کی بیوی سے گفتگو کرنا، اور تم بھی ذرا ٹھیک لہجے میں گفتگو کرو. ان میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، قرآن کہہ رہا ہے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، بیماری ہے، بیمار ہے، یہ نفسیاتی بیمار ہے، یہ اس لائق نہیں ہے، لیکن کبھی آ جائے اس طرح سے گفتگو مت کرنا. فسألوهن من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے ان سے چیزیں مانگو. اتنا نبی کے گھر کی حرمت ہے کہ اگر گفت کھانا کھا لیا بیٹھ کے خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے، خدا نے کہا اذا طعمتم فانتشروا، کھانا کھا لیا نبی کے دسترخوان میں اپنے گھروں میں جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، کسی بھی قسم کی گفتگو کے لیے نبی کا وقت ضائع مت کرو. پر یہ ہمارا نبی بڑی حیا کرتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے خاموش رہتا ہے. ان اللہ لا یستحی، خدا کو کوئی حیا نہیں آتی، نبی سے بڑھ کر کوئی با حیا نہیں ہے، نبی سے بڑھ کے کوئی باحیا نہیں ہے. اس کو اس کی حیا کی گواہی دے رہا ہے خدا، سمجھیے نا رسالت کو، نبوت کو سمجھیے. اچھا اب یہاں تک بات اگر آ گئی، وسعت سنت، یہ سنت 23 برسی کہاں جائے، کیسے کیسے دیکھیں سنت کو. سنت کو سمجھنے کے لیے اسماء الہی پر گفتگو مجھے تھوڑی سی کرنے دیجئے، اوقات کیا ہے میری اسماء الہی پر میں گفتگو کروں. اسماء الہی پر وہ گفتگو کرے جو اسماء الہی ہو خود، جو اس میں اعظم ہو خود. ہم لوگ تو رٹو تردی کی طرح آ کر بات کر کے چلے گئے. کہا کہ دیکھیے کبھی ہوتا ہے اسماء الہی کے ساتھ تخلق، کبھی ہوتا ہے تحقق، اور آخری مرحلہ ہے تعلق. یہ کیا بات ہے؟ بات یہ کہ حدیث ہے رسول خدا کی، معصوم کی حدیث ہے، تخلق بے اخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق کی طرح بنا لو. یہ کیسے ہوگا؟ خدایا تو خالق ہم مخلوق، ہم اب تو معبود، تو اللہ رب العزت، ہماری کیا اوقات. کہا کہ نہیں دیکھو وہ غفار ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، تم بھی لوگوں گناہوں کو معاف کر دیا کرو. وہ ستار ہے پردہ ڈالتا ہے، تم بھی پردے ڈال دیا کرو. وہ رزاق ہے رزق دیتا ہے، تمہارے پاس ابھی تو مولا کائنات کی حدیث پڑھی، تمہارے پاس رزق بچ گیا، مال پیسہ روپیہ عزت جو بھی ہے جو دے سکتے ہو تم وہ دو، وہ رزق تمہیں دے رہا ہے، تم کسی اور کو رزق دو. وہ کریم ہے، سب کی عزت کرتا ہے، سب کا احترام کرتا ہے، تم بھی کریم بن جاؤ. وہ صبور ہے، صبر کے مرحلے پر ہے، تم بھی صبر کرو. رسول خدا کو حکم دیا، رسول خدا کی دعا ہے رسالت میں آپ کی، رب پروردگار اللہم انفعنی بالعلم وزینی بالحلم، پروردگار میری ذات کو نفع اور فائدہ پہنچا علم کے ذریعے، اور میری ذات کو زینت عطا فرما حلم کے ذریعے. وہ علیم ہے, تم بھی علم حاصل کرو, تم اس کے علم تک پہنچو, دیکھو وہ تم سے کیا چاہتا ہے. وہ حلیم ہے, گناہوں کو دیکھتا ہے پھر بھی صبر کرتا ہے, تم بھی اس طرح سے کرو. یہ تخلق بھی اخلاق اللہ. پھر تحقق کیا ہے؟ پھر تحقق یہ ہے کہ بات ظاہری عمل تک نہیں رہے گی, بلکہ تمہاری ذات میں یہ ملکہ نفسانی بن جائے, یہ ان بلڈ چیز بن جائے کہ تم اس مرحلے پر بندگی کیے تعلقات سے نکل کر توکل کے اس مرحلے پر پہنچو کہ جہاں تمہارے اور خدا کا تعلق یہ ہو کہ اب تم متوکل مت بنو بلکہ لوگ تمہیں دیکھ کر توکل سیکھیں. کے گھر پہ دستک ہوئی, کھانا کھا رہے تھے, آپ نے کھانا بہت لذیذ پکا ہے, فقیر آ گیا ہے, آواز آ رہی ہے, افطار کا وقت ہے. اور واقعی اب میں پروفیشنل گداگروں کی بات نہیں کر رہا, کھانا رکھا ہوا ہے, آپ نے کہا کیا کہ بہرحال اب یہ زبردستی, آپ ایک کام ہے تو خدا کی اطاعت لیکن زبردستی کر رہے ہیں, زور لگانا پڑ رہا نا تھوڑا سا. آپ نے تھوڑا سا کھانا فقیر کو دے دیا, بچوں سے بھی کہا بھائی دے دو اپنا کھانا, زوجہ سے بیوی سے کہا, اہلیہ سے کہا دے دو, دے دیا. کراہیت تو ہوئی, دل کو ناگوار تو گزرا, لیکن بہرحال خدا کو دیکھ کر آپ نے کام کیا, یہ اطاعت میں شمار ہوتا ہے, غلط بات نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ تخلق ہے. لیکن تحقق اور تعلق کیا ہے؟ کہ جب آپ کے گھر پہ دروازے پہ فقیر گداگر سائل دستک دے, آپ کے گھر میں سوائے جو کی پانچ روٹیوں کے کچھ نہ ہو, آپ وہ روٹیاں دیں, فقہا سوال کریں کہ کیا حق تھا گھر کے مرد کو حکم دینے کا اپنی بیوی کو کہ تم بھی اپنی روٹی دو؟ ارے کہاں لکھا ہے تاریخ میں کہ علی نے کہا تم بھی دو؟ یہ اس تعلق اور تحقق کے مرتبے پر ہے کہ علی نے اپنی روٹی اٹھا کر دی, بچوں نے اپنی روٹی اٹھا کر دی, شہزادی نے اپنی روٹی دی. ارے یہ تو بات ہے, لیکن وہ فضا جو حبشہ سے آئی تھی, ان کے گھر میں تربیت پائی تھی, نور رسالت سے تعلق نہیں تھا, خوشبو علی اور خوشبو فاطمہ میں تربیت پائی, اس نے بھی اپنی روٹی دے دی. اور یہ روٹیاں اس طرح سے دی گئی کہ پروردگار سے اب کچھ بند نہ پڑا, کرے تو کیا کرے, آیت نازل کر دی, اور آیت یہ کہہ کر نازل کی, یہ مت سمجھنا کہ یہ آیت ان کے لیے جزا ہے. فرمایا جزا لکم, اس دنیا میں یہ تھوڑی سی جزا ہے, وہاں جو دیں گے تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. کیا مطلب؟ یعنی تعلق اور تحقق, زبردستی زور لگا رہے نا. آپ میرے پیر پہ چڑھ گئے, غصہ تو بہت آیا, بندہ خدا بسدار ہے جناب سیدہ کے بیٹے کے فرش پر آیا, بھیج گیا میں اپنے آپ کو دبا لیا. یہ تخلق ہے, ہیلم گس. کبھی آپ نے میرا پیر دبایا, مجھے تکلیف ہوئی لیکن ناگوار نہیں گزرا. بڑی عجیب بات ہے یہ, ویسے تکلیف ہو ناگوار نہ گزرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے رسول خدا کرتے تھے؟ یہ کیسے معصومین کرتے تھے؟ آپ کو روزہ رکھتے ہیں نا, پیاس لگ رہی ہوتی ہے, تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, ناگوار نہیں گزر رہا ہوتا. جب آپ میں یہ ہے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ مرحلہ آپ لوگوں نے, اب آپ نے مجبور کر دیا, میں یہ جملہ بھی کہہ دوں کہ گھوڑے سے زمین پر آ چکے, شہید ہونے کے لیے تیار ہیں, قاتل آ رہا ہے, دیکھا اس کی طرف, زخموں سے بدن چور چور ہے, بدن درد میں مبتلا ہے, ناگوار نہیں گزر رہا. دیکھی شکل, کہا تو واپس چلا جا, اس کو بھیج کہ جس کو یہ کام کرنا ہے. یعنی کیا مطلب؟ تیری ذات میں ابھی تھوڑی سی ہدایت کی کرن ہے, حسین نہیں چاہتا کہ تو میرے خون سے ہاتھ رنگ کر جہنم میں چلا جائے. یہ ہے مرتبہ ہند کون ہے. قطرہ دل میں لیے, قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین, قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین. عجیب مرحلہ ہے, وقت نکلنا ہے. قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین. اور آخری مصرعہ پڑھ کے میں آؤں گا, کیونکہ پھر میں اس مصرعے میں چلا گیا, اس بند میں, تو وہ بند ٹائم لے لے گا. اور جوش فرماتے ہیں, ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. یہ کیوں کم ہوتے ہیں رسولوں میں, اس پر بھی گفتگو میں کروں گا, اس لیے میں اس بند کو ابھی نہیں چھیڑ رہا. تو جب یہ بات ہو گئی تعلق تحقق اور تخلق کی, اب یہ مسئلہ یہاں پر ہے کہ زبردستی ہو رہا ہے, ہم کام کر رہے ہیں, اخلاق الہی دکھا رہے ہیں, حلم صبر بردباری, لیکن ایک مسئلہ ہے تحقق کا, ایک مسئلہ ہے تعلق کا. یہ تو مسئلہ تھا کہ میرے اندر ان بلٹ نہیں ہوا تھا, میں صرف ظاہری طور پر جبر کر کے اخلاق الہی کو پانے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ اس کا حکم ہے ثواب اور گناہ کی خاطر. لیکن اب ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ یہ میری ذات میں چلا جائے گا, اب میں ثواب اور گناہ کی خاطر یہ کام نہیں کروں گا. بالکل اس انسان کی طرح جو ثواب اور گناہ کی خاطر یہ بہت سے اچھے کام نہیں کرتا, بہت سے برے کاموں سے بچتا ہے, گناہ کی خاطر نہیں بلکہ اس انسان کی شخصیت نہیں ہوتی کہ وہ یہ کام کرے. کسی بچے کو آپ کوئی چاکلیٹ دلا دیجئے, دے دیجئے, بہت پسندیدہ ہو, دنیا میں وہ ایک ہی چاکلیٹ بچی ہو, بچہ ریپر کو کھول لاؤ, وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گندی نالی میں گر جائے. آپ کا بیٹا کہ نہیں اچھا صحیح ہے نہیں ہے, اب کیا کیا جائے؟ اس نے اس کو اٹھا کے دھو کے کھا لو, جھکو. کیا کہہ رہا ہے؟ میں جھکنا بھی پسند نہیں کرتا. تو اگر علی ابن ابی طالب گھر میں بیٹھے ہیں, جس کو ضرورت ہے وہ جائے, یہ وہاں جا چکی ہے. جب جھکیں گے نا علی ابن ابی طالب, اب اس کو خود علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ آنا پڑے گا. اب پھر ایک مرحلہ آتا ہے اس سے آگے کا, ان بلٹ ہو گیا, میں ثواب کی خاطر نہیں کر رہا, گناہ کی خاطر نہیں کر رہا, یہ میرے اندر آ گیا. پہلے تھا تخلق, زبردستی زور لگانا پڑ رہا تھا, میرے پاؤں کو آپ نے کچل دیا, تکلیف ہوئی لیکن برداشت کر گیا, مسکرا کر کہا کوئی بات نہیں. دل میں تو تیش آ رہا تھا کہ صاحب کہنے کا دل جا رہا تھا کہ آپ کو نظر نہیں آتا, آپ کی آنکھیں نہیں ہیں, لیکن برداشت کیا, اس کا بھی ثواب ہے, گھبرائیے مت, اس کا بھی ثواب ہے. اگر اس کا ثواب نہیں ہوگا تو 99% لوگ تو ان کا تو کام بالکل تباہ اور برباد ہو گیا. ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب آپ نے میرے پیر پر پیر رکھا, کچل دیا, نہ مجھے ناگوار گزرا, نہ مجھے برا لگا, آپ پریشان ہو گئے, مولانا کا پیر کچل دیا, میں نے مسکرا کہا کوئی بات نہیں صاحب, ہو جاتا ہے کبھی. یہ مرحلہ ہے. ایک مرحلہ یہ ہے کہ میرے فعل کے ذریعے وہ ناپتا اور جانچتا ہے کہ کہاں پر حلم کو انجام دینا ہے, کہاں پر سزا دینی ہے, کہاں انتقام دینا ہے, کہاں رزق دینا ہے. جب یہ مرحلہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو اب یہ جو بندہ ہوتا ہے نا, یہ زبردستی اچھے کام نہیں کرتا بلکہ ثواب اور گناہ کو نظر انداز کر کے بھی یہ اچھے اور برے کام نہیں کرتا. بہت توجہ فرمائیے گا, معراج انسان کی یہ ہے کہ یہ اچھا ایک اچھا کام کرے ثواب کو دیکھ کر, برے کام سے بچے گناہ کو دیکھ کر, یہ بھی اچھائی ہے. لیکن ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ اچھے کام کو انجام دینے کے لیے یہ ثواب کو نہیں دیکھتا, برے کام سے دور رہنے کے لیے یہ گناہ کے تصور کو نہیں دیکھتا, بلکہ ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ کہ ان چیزوں سے قطع تعلق کر کے اچھائی کو انجام دیتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے. لیکن ایک مرحلہ اس سے آگے کا اور ہے. اور کون سا مرحلہ رہ گیا مولانا؟ یہ نہ اچھائی کو دیکھ رہا ہے نہ برائی کو دیکھ رہا ہے. کل جو ہم نے بات کی تھی وہ عبادت علی بن ابی طالب کے حوالے سے تھی کہ اب یہ کسی چیز کو نہیں دیکھے گا. لیکن اب ہوگا کیا؟ اب پروردگار اس کی ذات کو صرف نہیں دیکھ رہا اس کے اعمال کے لحاظ سے, بلکہ پروردگار اس بندے کے ذریعے پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی پروردگار فرما رہا ہے حبیب وما رمیتا ولکن وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. حبیب دیکھو تم نے یہ جو تیر پھینکا نا دشمن کی طرف, یہ جب تم نے پھینکا تو تم نے نہیں پھینکا, یہ خدا نے پھینکا. یعنی اس بات کے ساتھ نفی ہے, نفی کے ساتھ اس بات ہے, عجیب آیت ہے. حبیب جب تم نے پھینکا تو تم نے پھینکا لیکن تم نے نہیں پھینکا. یعنی کیا مطلب؟ جب تم نے پھینکا تو تمہارے ہاتھ میں پھینکا تو تم نے پھینکا, لیکن تمہاری ذات میں اب یہ تحقق ہے, اب یہ تعلق ہے. اب اسماء الہی اگر زندہ ہوں گے زمین پر, اگر اس کا علم زمین پر زندہ ہوگا, اس کا علم زمین پر زندہ ہوگا, اس کی توحید زمین پر زندہ ہوگی, اس کے اسماء حسنہ زمین پر زندہ ہوں گے تو ختمی مرتبت کے ذریعے ہوں گے.
ہمارے اور آپ کے لیے حکم ہے
کہ جب میدان جنگ میں جاؤ تلوار چلاؤ توکل کر کے. لیکن عجیب شخص تھا, آیا تلوار ٹوٹ گئی, کہا حبنی سیفت, علی تلوار دے اپنی, کہا یہ لے. مولا کیا کام کیا؟ اب یہ مرحلہ توکل وہ ہے کہ جہاں میری اور آپ کی جگہ نہیں ہے, ہمیں حکم ہے تلوار مضبوطی سے تھام کے توکل علی اللہ. لیکن چونکہ اس کی ذات کے ذریعے لوگ توکل سیکھیں گے, اس لیے اس کا توکل عقل انسانی میں گنجائش پیدا نہیں کر سکتا, کسی کی ذات میں, کسی کے شعور میں کوئی اس کے توکل کو پیدا نہیں کر سکتا, سمجھ نہیں سکتا. پوچھنے لگا یہ کیا کیا؟ تلوار دے دی. واقعہ معروف ہے, کہا کہ انما سألت, تو نے سوال کیا. ہماری عادت نہیں ہے کہ سائل کے سوال کو ٹھکرا. وسعت السنہ, یہ سنت ہے. اچھا کیسے سنت؟ یہ سمجھ لیا اسماء الہی کے ساتھ تعلق ختمی مرتبت کا. اچھا ختمی مرتبت منہاج نبوت, نبوت کس طرح سے اپنے رستوں پر چلتی ہے. آپ نے دیکھا مکہ مکرمہ میں, اگر آپ ہوتے اس وقت زندہ, ہم اور آپ ہوتے تو دیکھتے کہ رسول خدا پیدا ہوئے جناب آمنہ کے گھر میں, پرورش پائی جناب ابو طالب, جناب عبداللہ, وہ سب پرورش کے مراحل طے ہوتے رہے. فاطمہ بنت اسد کی سایہ اطفت میں پرورش پائی, کبھی فاطمہ بنت اسد خدمت کر رہی ہیں مولا کائنات کی والدہ, کبھی مولا کائنات کے والد رسول خدا کی جان کی حفاظت کر رہے ہیں. ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے عبداللہ کا یتیم بیٹا, آمنہ کا لخت جگر, عبد المطلب کا پوتا, ابو طالب کا بھتیجا پروان چڑھ رہا ہے. دیکھتے رہے ہم, دیکھتے رہے, یکایک کس نے اعلان کر دیا کہ بھائی دیکھو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤں گے. سنت کو ایک اور مرحلے کو سمجھ لیجئے. آج کل بچے پوچھتے ہیں بہت زیادہ, آفس میں گئے مطلب سوال یہ ہوا. دیکھیں دنیا کے لوگوں کے لیول کو آپ سمجھیے, ختمی مرتبہ کو سمجھیے, پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کوئی جوڑ نہیں ہے. کیا سوال کیا جاتا ہے؟ اگر آپ, اب یہ بچوں نے مجھے بتایا, ہو سکتا ہے سچی بول رہا ہوگا, یقیناً جھوٹ بولنے کا کوئی وجہ نہیں تھی. اگر آپ جا رہے ہیں, طوفانی رات ہے, بارش ہے, سیلاب ہے, تین آدمی کھڑے. اب یہ انگریزی کے الفاظ کا فائدہ یہ ہے کہ تلخ چیزیں ذرا شیرین اور میٹھی ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا آپ کا, اب بچوں سے مناظرہ کے ساتھ سول میٹ بھی وہاں کھڑا ہوا ہے جو آپ کو نہیں ملے گا کبھی, آپ کا ایک دوست بھی کھڑا ہوا ہے جس نے آپ کی جان بچائی تھی, اور آپ کا باپ یا آپ کی ماں بھی کھڑی ہوئی ہے, طوفان ہے, اور آپ گاڑی میں ایک آدمی کی جگہ ہے, آپ کس کو بٹھائیں گے؟ انٹرویو میں پاس اور فیل ہونے کا معیار یہی ایک سوال ہے. یہ جو انٹرویو میز کے اس طرف بیٹھے ہیں نا, اتنے بڑے مورل اور ایتھیکل ویلیوز کے دائی لگتے ہیں کہ نہ جانے تمام اخلاق کے جو علمدار ہیں وہ یہی ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آخر میں سلسلہ یہی ہے کہ جو ٹارگیٹ دیا تھا اچیو کیا یا نہیں کیا. اب یہ بچہ بےچارا جو بھرتی ہوا ہے, جسے سروس اور ملازمت ملی ہے اس کمپنی میں, وہ یہ کہے کہ حضور آپ نے سوال کیا تھا نا اخلاقی حوالے سے, تو میں نے اس کا جواب دیا تھا, اس کی روشنی میں میں ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پایا, اس کو بےچارے کو فائر کر دیا جائے گا, نکال دیا جائے گا. لیکن جب انٹرویو ٹیبل پر آتا ہے تو اتنے مشکل ترین سوالات کیے جاتے ہیں, گھٹیا ترین کام لینے کے لیے, جن کاموں کی کوئی اوقات نہیں ہے, کہ بتاؤ اگر یہ ہو رہا ہو طوفانی رات میں تو تم کیا کرو گے, اگر برسات میں یہ ہو رہا ہو تو تم کیا کرو گے, اگر ایک طرف تمہاری ماں ڈوب رہی ہو اور ایک طرف تمہاری بیوی ڈوب رہی ہو کس کو بچاؤ گے. آخر میں ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے, بینکر کو 1 ارب روپے برانچ کو لا کر دینے, چاہے گلا کاٹ کے لاؤ, سود پر قرضہ دے کر لاؤ, لوگوں کو بیوقوف بنا کے لون اور قرض ان کے حلق میں ٹھوسو, ٹارگیٹ پورا کرو. لیکن جب انٹرویو ٹیبل پہ آتا ہے یہ بچہ ہمارا نوجوان, یہ جو 2-3-4 احمق اور بے وقوف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کے پاس پلندہ ہے, اور بقول جوش ملی آبادی کے ایسے کئی پی ایچ ڈیز دیکھے ہیں میں نے, کہ جن کے پی ایچ ڈیز کی ڈگریوں کی حیثیت کاغذ کے ردی کے ٹکڑوں سے زیادہ نہیں, اور کیسے انگوٹا ٹیک دیکھے ہیں میں نے, کہ جن کے پاس علم کا سمندر تھا وہ ایک الگ گفتگو ہے. لیکن سوالات ایسے کیے جاتے ہیں, بہت معمولی کام دینا ہے, بھائی جو پروڈکٹ تھی کمپنی کی وہ تم بیچ پائے یا نہیں بیچ پائے. حضور آپ نے سوال کیا تھا نا انٹرویو لیتے وقت, اس اخلاقی ویلیو کی وجہ سے, اس مورل ویلیو کی وجہ سے میں اس ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کر پایا, تو اس کے کان کھینچ دیے جائیں گے. کام بہت معمولی لینا ہے, سوالات بڑے بڑے کیے جا رہے ہیں, لیکن ختمی مرتبہ کو دیکھیے, کام بہت بڑا لینا ہے لیکن تربیت کر رہے ہیں. کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ سنت. آپ نبی کریم کو دیکھتے مکے میں, آپ کہتے ہیں یہ شخص صرف صبر کر سکتا ہے, یہ شخص صرف برداشت کر سکتا ہے اور کچھ نہیں ہے. اس کے دوستوں پر ظلم ہوتا رہا یہ برداشت کرتا رہا، جناب سمیہ جناب یاسر کو شہید کر دیا گیا برداشت کرتا رہا، جناب بلال کے سینے پر پتھر توڑے جاتے تھے، دھوپ میں تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا یہ برداشت کرتا رہا، اور پھر کوئی شخص اسی واقعے کو دیکھ کر اس کی موت واقع ہو جاتی، یہیں پہ دیکھتا اور مر جاتا. اس سے اگر فرشتے پوچھتے رسول خدا کیسے ہیں بھائی، تو وہ یہ کہتا کہ یہ برداشت کرتا ہے صرف، یا مکے کو چھوڑ کر وہ چلا جاتا. اس نے رسول خدا کی زندگی کے بعثت کے ابتدائی 3-4 سال دیکھے ہوتے تو وہ یہ سمجھتا کہ رسول خدا صرف برداشت کر سکتے. یمن چلا گیا یہ شخص، پھر دوبارہ آیا. اچھا اس نے ہجرت کا بھی حکم دیا ہے، یہ شہر سے باہر جانے کا بھی حکم دیتا ہے، یہ ظلم سے بچاؤ کے لیے شہر چھوڑنے کا بھی حکم دیتا ہے. پھر اس نے دیکھا، یہ دیکھتا اچھا ایک اور بھی چیز اس کی ذات میں ہے، وہ یہ کہ اگر کہیں پر دعوت آ جائے کہ آپ ہمارے شہر میں آ جائیے تو یہ اس شہر کی جانب تمام مسلمانوں کو ہجرت کا حکم بھی دے دیتا ہے. یہ صرف ہجرت کر لیتا ہے اور پھر صلح و صفائی کے ساتھ رہتا ہے. اچھا مشرکین مکہ نے پلان بنایا جنگ کرنے کا، تو یہ تلوار اٹھانا بھی جانتا ہے. یہ صلح حدیبیہ کے مقابلے میں موقع پر جب آئے تو اچھا یہ صلح کرنا بھی جانتا ہے. یہ ہمیشہ عزت طاقت قدرت کے ساتھ حملہ نہیں کرتا، بلکہ کبھی کبھی مسلمانوں کی نظر میں ایسا کام کرتا ہے جس سے مسلمان رسالت رسول کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائیں. یہ ایسا کام بھی کرتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ بے عزتی کروا دی رسول اللہ آپ نے اور صلح حدیبیہ پر دستخط کر لی. تو یہ رسول خدا کی ذات میں جو جس زندگی حیات طیبہ کے جس حصے کو دیکھ کر یمن چلا جاتا، ایران چلا جاتا، روم چلا جاتا، اس کی معلومات رسول کی سنت کے سلسلے میں وہیں تک موقوف رہتی یا نہیں رہتی. لیکن اگر ہم رسول کی زندگی کو پوری کو دیکھیں تو متضاد چیزیں ملتی ہیں. تو یہ متضاد چیزیں جو نہیں دیکھ پاتا وہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ رسول نے کبھی جنگ بھی کی. جو مکے میں رسول کی زندگی کو دیکھ کے یمن چلا جاتا وہ کہتا یہ صرف برداشت کرنا جانتا ہے. جو صرف ہجرت کے موقع میں رسول کو دیکھتا وہ کہتا کہ اچھا یہ ہجرت بھی کر لیتا ہے. جنگ بدر میں دیکھتا وہ کہتا یہ جنگ بھی کرنا جانتا ہے. اور کوئی جو صرف جنگ احد کو دیکھتا تو یہ کہتا کہ اچھا یہ پسپا ہونا بھی جانتا ہے، مسلمانوں نے یہ کام بھی کیا، پھر اس کے بعد اس نے یہ کام کیا، اچھا یہ دفاع کے طریقے بھی جانتا ہے. یعنی جو شخص رسول خدا کی زندگی کے جس پہلو کو، جس ٹائم پیریڈ کو، جس عرصہ زمانی کو دیکھتا اور رسول سے دور ہو جاتا، اس کی نظر میں رسول کی سنت وہیں تک محدود رہتی یا نہیں رہتی؟ رہتی نا. یہ رسول کہ جو زلفے رکھے ہوئے ہیں، کہتا میں یہ رسول تو زلفے رکھتا ہے، مکے میں آتا حج کے موقع پر دیکھتا اس رسول نے اپنے سر کے بال مڑوا دیے اور بالوں کو ترشوا دیا اس طرح سے، اس کی سمجھ میں آتا اچھا یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط، اپنے ہاتھ کو انفاق کرتے وقت، صدقہ دیتے وقت پورا مت کھول کے ہر مال دے دو، اور نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ لو، تھوڑا سا دو، تھوڑا سا اپنی ضرورت کے لیے رکھو. فتقد ملوما محصورا، ورنہ مشکل میں گرفتار ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو ملامت کرو گے، حسرت کھاؤ گے. تمہاری یہ لیول تھوڑی ہے کہ تم اپنے گھر کا پورا مال میری بیٹی کے گھر والوں کی طرح دے دو، یہ تمہارے لیے حکم یہ ہے. اچھا آپ یہ کہتے اب آ کر دیکھتے یہ تو اپنے گھر کا پورا مال دے رہا ہے، 3 دن ہو گئے گندم کی روٹی کا ایک دانہ اس کے منہ میں نہیں گیا، تو بہرحال یہ رسول کی سنت ہے کیا؟ ادھر سے مولا کرنا فرمائے وسعت ہو سنت، سنت میں اس کے لیے بہت وسعت ہے، ہر چیز سنت میں مل جائے گی. اور یہ سنت ہمیں مختلف متضاد چیزوں کی بیانگر، چیزوں کی آئینہ وار دکھتی ہے، سنت نبوی میں مختلف چیزوں کی مختلف صورتیں تصویریں نظر آتی ہیں. تو ہم سنت کو سمجھے کیسے؟ اگر 23 سال کی زندگی کو سنت سے لے لیں تو بہت قلیل، مختصر، محدود ہے. اگر مولا کائنات کے جملے کو دیکھیں تو مولا کائنات کا جملہ 23 برس کی زندگی کے ساتھ میل کھاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس کی کوئی مطابقت، موافقت، ملائمت نظر نہیں آ رہی، کوآرڈینیشن نظر نہیں آ رہا، یہ متضاد ہے. مولا کے جملے کو لیں اور سنت کا مطالعہ کریں تو سنت بہت قلیل ہے. اگر سنت کو لے کر مولا کے جملے کی طرف جائیں تو سنت میں ہمیں اتنی چیزیں ملتی نہیں ہیں. تو مولا کا جملہ سنت کے ساتھ گویا کہ ٹکراتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کو حل کیسے کیا جائے؟ اس کو سمجھنے کے لیے منہاج نبوت کو سمجھنا پڑے گا، اس کو سمجھنے کے لیے نفس رسول کو سمجھنا پڑے گا، قلب رسول کو سمجھنا پڑے گا. یہ جو علم عالم غیب سے آیا تھا نا رسول خدا کے پاس، رسول خدا کے پاس جب یہ علم آ گیا تو پروردگار نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اب اللہ کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ کے پاس علم ہے. تم اللہ تک پہنچو گے کیسے؟ وہ اطیع الرسول، کیونکہ ہم نے اس کے قلب پر اپنے علم کو نازل کیا ہے. اور اب اگر تم سنت کو دیکھنا چاہو نا رسول کے بعد، تو خبردار کوشش مت کرنا کہ تم سنت سے متصل ہو جاؤ گے. ایک اولی الامر کو درمیان میں رکھنا پڑے گا، اس کے سامنے، اولی الامر کے سامنے صاحبان امر کے سامنے 23 سال کی زندگی نہیں ہے، یہ اسماء الہی سے تخلق، تحقق اور تعلق کے مرتبے پر ہے. یہ رسول کی سنت کو سیرہ طیبہ پڑھ کر نہیں سمجھتے، یہ رسول کی سنت سے ان کا تعلق اور تسلسل رسول کے قلب سے ہے، ان کا قلب رسول کے قلب سے متصل ہے. اسی وجہ سے مولا فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو خصوصیات ہیں نا، یہ بدرجہ اتم مجھ میں ہے یا میرے بچوں میں. تم جب سنت کو ہم کو ہٹا کر مطالعہ کرو گے تو 23 سال کی زندگی کے علاوہ کچھ نہیں دکھے گا، کیسے اپنے مسائل کو حل کرو گے. لیکن اگر اولی الامر کے پاس آ جاؤ گے تو سنت دم توڑ بھی دکھائی نہیں دے گی، سنت نام بن جائے گی، تسلسل حیات کا جو قیامت میں جا کر حضرت حجت ابن الحسن کے ذریعے جڑے گی. نبی کریم کا قلب کیا ہے؟ نبی کریم کا قلب عجیب متضاد کیفیات کا مجموعہ ہے. قرآن میں فرما رہا ہے پروردگار عالم، ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، سورہ مزمل، مزمل کہتے ہیں لیکن مزمل صحیح تلفظ ہے. ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، حبیب ہم تمہارے دل پر ایک نہایت ثقیل، بھاری بھرکم، سنگین، خطیر، اہمیت کی حامل، اہمیت کی مالک ایک ایسے قول کو القا کریں گے، اڈیل دیں گے، ڈال دیں گے. ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، لیکن یہ دل عجیب دل ہے، قول ثقیل کو برداشت کر رہا ہے، لیکن یہی قرآن کہہ رہا ہے. فبما آل عمران میں فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، حبیب یہ اللہ کی رحمت تھی جس کی وجہ سے تمہارا دل نہایت نرم ہے، عجیب قلب ہے، قول ثقیل کا تحمل بھی کر رہا ہے اور نرمی کا مظاہرہ بھی کر رہا ہے. فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، حبیب ان کی خطاؤں سے درگزر کرو، یہ جو جاہلانہ اور نادانی والی باتیں کرتے ہیں نا، اس سے درگزر کرو. واستغفر لهم، اور ان کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتے رہو. وشاورهم في الامر، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لو. امت یہ آیت پڑھ کر سمجھی کہ رسول کو بھی مشورے کی ضرورت ہے. اگر پچھلے دو جملے، رسول اپنا کام مشورے سے نہیں کرتا، اس کا قلب اس سے متصل ہے. تم توکل اس کو دیکھ کر سیکھتے ہو، تم حلم اس کو دیکھ کر سیکھتے ہو، یہ رسول تم سے مشورے کرے گا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ارے صحرا کی اوقات کیا کہ وہ چشمے کو جا کر کچھ سکھائے، یہ چشمہ آ کر زندگی کی لہریں صحرا میں دوڑاتا ہے. تم گمراہی میں تھے، ہم نے تم کو سکھایا، اب تمہاری یہ اوقات کہ ہم تم سے مشورہ کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لیکن کیسے مشورہ ہوگا؟ اگر پہلے کے دو لفظ سمجھ میں آ گئے تو مشاورہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. حبیب ان کی اذیت کا خیال چھوڑو، یہ جو تکلیفیں دے رہے ہیں اس کو بھول جاؤ، چھوڑو، درگزر کرو، ان کے گناہوں کی مغفرت مانگو، ان سے مشورہ بھی کرتے رہو. اگر پروردگار یہ اتنے گناہگار ہیں، نادان ہیں، جاہلانہ باتیں کر رہے ہیں، تو اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ نادانوں والی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کی نادانی کی حرکتوں سے درگزر کرو، تو پھر مشورہ کیوں لے جا کر ان نادانوں سے؟ یہ اس لیے فبما رحمت من اللہ لنت لہم، عرب کے ان جاہل گوار بددوؤں کو یہ احساس ہو کہ ہمیں بھی کوئی شخصیت دینے والا ہے. ارے یہ گوار لوٹ چرانے والے، کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم، تم لوگ جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے. حبیب اگر یہ لوگ پورے کے پورے مال کو اپنے لٹا دیتے، دلوں میں محبت نہیں آ سکتی تھی، یہ اتنے گوار تھے، یہ یہ اتنے جاہل اور نادان تھے کہ بھائی بھائی کا گلا کاٹتا تھا، قبیلہ قبیلے کا گلا کاٹتا تھا، ان کی اوقات ہی اونٹ چراتے تھے، اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، بہت علم و فضل کے ڈونگرے برستے تھے، تو یا خواتین کے حسن کے بارے میں شعر ہوتا تھا، یا گھوڑے اور گھوڑی کی تیز رفتار کے بارے میں قصیدے کہتے تھے، یا چمکتی ہوئی تلواروں کی گفتگو کرتے تھے، یہ کس نے ان کو متصل کیا اسماء الہی سے؟ جو تم کو حزیز ذلت سے نکال کر اسماء الہی سے متصل کرے وہ تم سے آ کے مشورہ لے گا، قبلے کو درست کرو بھیا آپ نے، وہ تم سے مشورہ لے گا، شامل ہوں پھر ہم، یہ قلب رسول خدا. اب اسماء الہی ہے، بات ہو رہی ہے اسماء الہی کی. اب اسماء الہی ہر اسم کا ایک مظہر ہے، پروردگار اپنا انتقام لیتا ہے، ہواؤں کے ذریعے لیا، انتقام کا مظہر ہے، رحمت ہے ماں کا کی ماں کا پیار، ماں کی محبت اس کی رحمت کا مظہر ہے، باپ کی رشتہ داروں کی محبت جو ہم سے ہوتی ہے وہ اس کی رحمت کا مظہر ہے، ہر اسم کا مظہر ہے پروردگار کی. سوال یہ ہے کہ جیسا کہ علماء نے لکھا اس کی خصوصیت یہ بھی لیسا کمثلہ شیء، اس کی جیسی کوئی چیز نہیں، اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ولم یکن لہ کفوًا احد، کوئی اس کا ہمتا اور ہمسر نہیں، ان کا مظہر کون ہے؟ یہ کس کی ذات میں آ کر اپنی تجلی دکھاتے ہیں؟ یہ کس کی ذات میں آ کر اپنی نورانیت دکھاتے ہیں؟ وہ خالق ہے، اس کی گفتگو نہیں، لیکن جب بات لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، تو وہ کس طرح سے اپنی اس مخلوق کو کیسے بنائے کہ اس کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ جب یہ مخلوق ہے اور اس جیسی کوئی چیز نہیں اور اس کو اس نے بنایا، جب یہ ایسا ہے تو وہ کیسا ہوگا؟ ولم یکن لہ کفواً احد، کہ جب اس کا کوئی ہمتا اور ہمسر نہیں، جب اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، تو زمین پر کوئی ہونا چاہیے نا چلنے والا، کہ جس کے بعد لوگ یہ کہیں کہ جب یہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی ہمتا اور ہمسر نہیں تو وہ کیسا ہوگا، کہ جس کا کوئی ہمتا اور ہمسر نہیں، تو بات سمجھ میں تب آئے گی کہ جب قلب نبی کریم سے اتصال کی بات سمجھ میں آئے، جب الحاق کی بات سمجھ میں آئے، جب متصل ہونے کی بات سمجھ میں آئے. ایک درود بھیجے تاکہ میں گفتگو کو آگے مزید بڑھاؤں. دیکھیے سیدھی بات یہ ہے کہ 10:10 ہے، مجھے ہمارے ایک احباب نے محترم نے کہا تھا، حکم تھا کہ شب جمعہ ہے، شب زیارتی سید الشہداء ہے اور زیارت جامع کبیرہ میں گفتگو ہو، لیکن واقعی بخدا میں سوچ کر آیا تھا لیکن وقت نہیں ہے. میں انشاءاللہ کل جمعہ حضرت حجت سے منسوب ہے، کل زیارت جامع کبیرہ کے جملوں پر گفتگو کروں گا، لیکن بات یہاں پر آ گئی تو ایک بات سنتے جائیے. سورہ واقعہ پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے شب جمعہ، اور ہر رات کو نماز عشاء کے بعد بہت زیادہ تاکید آئی ہے. آپ لوگ جن لوگ پڑھ کے آئے ہیں بہت اچھی بات ہے، جو لوگ نہیں پڑھ کے آئے وہ گھر جا کے ضرور پڑھیں. روایت میں یہ ہے کہ جو شب جمعہ کو پڑھے گا اور ہر روز پڑھے گا وہ مولا کائنات اور جناب امام زمانہ کے انصار اور عوام میں سے مشہور ہوگا. اور شب جمعہ سلوات بھیجنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. افضل الاعمال لیلۃ الجمعہ یہ آیا ہے، بہترین عمل جو ہے شب جمعہ کو وہ کیا ہے؟ محمد آل محمد پر درود. اب یہ سنت کو کہاں سے لیا جائے؟ وسعت السنہ مولا فرما رہے ہیں، ہمیں 23 سال زیادہ کچھ مل نہیں رہا، کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ سورہ طور میں پروردگار عالم، بس یہ آخری بات اور مسائل کی طرف آؤں گا میں، سورہ طور میں پروردگار فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإحسان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين والذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے واتبعتهم ذریتهم بإيمان اور ان کی نسلوں نے ایمان کے سلسلے میں ان کی پیروی کی. مشکل تو نہیں ہے نا، سیدھا سیدھا ترجمہ ہے، کہ کیونکہ میرے بچے بھی بیٹھے ہیں نوجوان، اس لیے ان کی وجہ سے میں بات کہہ رہا ہوں، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی نسلوں نے ان ایمان کے سلسلے میں ان کی پیروی کی. آپ کے ماشاء اللہ سے جو بچے بیٹھے ہیں آبا و اجداد ایمان لائے، آپ نے ایمان کے سلسلے میں ان کی پیروی کی. یوں سمجھ لیجیے الذین آمنوا وتبعتهم ذریتهم بإيمان، جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد نے، نسل نے ایمان کے سلسلے میں ان کی پیروی کی. الحقنا بهم ذریتهم، ہم ایمان ایسے ایمان والوں کے ساتھ ایسے ایمان والوں کی نسلوں کو ملحق کر دیں گے. وما علتناهم من عملهم من شيء اي ما نقصناهم، ہم ان کے عمل میں سے کچھ کم نہیں کریں گے. کیا مطلب کم نہیں کریں گے؟ کہیں یہ سوچے انسان کہ نسل گناہگار تھی لیکن ایمان کے سلسلے میں پیروی کی تو اب یہ ہم سے متصل کر دیا جائے گا تو ہمارے عمل میں کمی نہ ہو جائے، ہمارے آبا و اجداد کے عمل میں کمی نہ ہو جائے. پروردگار نے کہا دیکھو نہیں، وما علتناهم من عملهم من شيء، ہم نے ان کے عمل میں سے کسی چیز کو بھی کم نہیں کریں گے. اور دیکھو جان لو کل نمبر ان دما کسب رحیم، یہ آیت اس آیت کے ساتھ بڑی عجیب ہے. اور یاد رکھنا ہر شخص جس نے جو گناہ بھی کیا ہے وہ اس کی گروی رکھوا دیا گیا ہے. جتنے زیادہ گناہ ہوں گے گویا کہ پروردگار کی بارگاہ عذاب اور عقاب میں وہ گروی رکھوا دیا گیا ہے. اس نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو گروی رکھ دیا ہے. اگر آپ نے قرضہ لیا گھر خریدنے کے لیے، کوئی چیز گروی رکھی. آپ نے گاڑی خریدنے کے لیے قرضہ لیا، کوئی اور چیز گروی رکھی. آپ نے 10 چیزیں خریدی اور ہر 10 چیزوں کو خریدنے کے لیے مختلف 10 چیزیں رکھی. بینک میں کام کرنے والوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ گروی رکھنے کی بات آ رہی ہے. آپ نے 10 چیزیں خریدی، 10 چیزیں خریدنے کے لیے 10 چیزیں آپ نے قرضہ لی اور 10 چیزیں گروی رکھی. جب تک آپ ہر چیز کا لیا ہوا قرضہ ادا نہیں کریں گے وہ گروی رکھی ہوئی چیز چھوٹے گی نہیں. تو پروردگار فرمائے کل نمبر ان دما کسب رحیم، ہر شخص نے جو کام کیا ہے، جو گناہ کیا ہے، یاد رکھنا وہ اس کے گروی رکھ دیا ہے. وہ اس نے اپنے آپ کو رہن رکھوا دیا ہے. جب تک اس کو چھڑوائے گا نہیں وہ چھوٹ نہیں سکتا اپنے گناہ سے. لیکن یہاں فرما رہا ہے اولادوں نے ایمان میں اتباع کیا. تو عزیزان گرامی اب یہاں سے بالکل آخری لمحات ہیں، مصائب کی طرف مجھے آنا ہے. مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ کیا وہ مومنین کے جن کی اولادوں نے ایمان کے سلسلے میں ان کی پیروی کی، اتباع کیا، اس آیت کے لحاظ سے ان کے ساتھ ملحق ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ ہوں گی. اب مجھے یہ بتلائیے کہ ہر ایمان والے کے ساتھ تو اس کی اولاد ملحق ہو جائے گی، لیکن مجھے یہ بتلائیے کہ جو اشہد انا محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کر مسلمان بنے، مومن بنے، اس کی اولاد ایمان کے سلسلے میں اس کی پیروی کرے، خدا کہے ہم تمہیں تمہارے آبا و اجداد سے ملحق کر دیں گے، لیکن وہ رسول خدا کے جو مرکز ایمان ہے، جو اسماء الہی کا آئینہ زمین پہ ہے، اگر اس کی نسل میں سے کوئی ایسی اولاد ہو کہ جو ایمان کے سلسلے میں ختمی مرتبت کی پیروی کرے اور اس انداز سے کرے کہ ختمی مرتبت ایمان کے معیار کے سلسلے میں اپنی ذات کو ہٹا کر ان بچوں کی ذات کی محبت کو معیار بنائے، تو مجھے یہ بتلائیے کہ یہ بچے ختمی مرتبت سے مرحلہ ایمان پر ملحق ہیں یا نہیں؟ اگر یہ ملحق ہے تو کہاں پر ملحق ہے؟ پروردگار نے کہا ملحق ہے، اتباع کی ملحق ہے. عزیزوں یہاں پر اتباع کا مطلب یہ ہے کہ روح میں اتنی بلندی تھی کہ ہر آدمی نے اپنے اب و جد کو دیکھ کر اس کی تبعیت کی. اگر یہ روح اتنی بلند نہ ہوتی کہ اپنے آبا و اجداد کی پیروی نہ کرتی تو یہ متصل نہیں ہو سکتی تھی. یہ روح آئیے عالم قدس سے، یعنی یہ وہاں بھی نبی کریم کے ساتھ تھی، یہ یہاں بھی نبی کریم کے ساتھ ہے، یہ واپس جب جائے گی نبی کے ساتھ ہوگی. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جو نبی کریم نے فرمایا ہے لَن يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ، یہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملے. ازواج مطہرات کا بڑا مقام، صحابہ کا بڑا مقام، لیکن یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ اتبعتم ذریتهم بإيمان، نبی کی نسل سے جو ہوگا وہ وہاں پہ جا کر ملے گا. اچھا مجھے ذرا اپنے خاندانی ایشو پر بولنے دیجئے جو میرے خاندان کا ایشو ہے. جتنے خاندان والے بیٹھے پریشان ہو جائیں گے کہ مولانا نہ جانے کس کے لتے لیں گے. اب یہ بڑا خیر منبری لفظ ہے لیکن میں چاہتا تھا اس تھرس کو منتقل کروں آپ تک جو میں کہنے والا تھا. اب نہ جانے کس کے آڑے ہاتھ والے کے مولانا اب میرا خاندانی مسئلہ ہے. وہ خاندانی مسئلہ کیا ہے؟ وہ خاندانی مسئلہ آپ سب جانتے ہیں, کالا ماما سب کو نظر آ رہا ہے. مطلب کیا؟ سید رسول خدا. اب جتنے یہاں سید بیٹھے ہیں سب سے میری ایک گزارش ہے, میرا خاندان ہوا نا, جتنے بھی سید ہیں میرے خاندان, اور یہ آواز جہاں جہاں بھی جا رہی ہے فلیٹوں میں, جتنے جس مسلک کے بھی لوگ بیٹھے ہیں, اہل حدیث ہیں, بریلوی بھائی ہیں میرے, اہل حدیث ہیں, دیوبندی ہیں, کسی بھی مسلک کے, شیعہ ہیں, سنی ہیں, کسی بھی مسلک کے سید ہیں, جو ان سے گفتگو ہے میری, آپ جہاں جا کے نماز پڑھیں, آپ جیسے اپنی عبادتوں کو انجام دیں, کوئی حرج نہیں ہے. کوئی آیت نہیں اتری کہ ہمارے عمل کو, آپ کے عمل کو, ان خالد بن ولید والوں کے عمل کو خدا قبول کرے گا. عمل کو خدا اس کے قبول کرے گا کہ جو سنت سے متصل ہوگا. لیکن ذرا خاندانی مسئلے میں مجھے بولنے دیجئے کہ میرے بھائی تم سید ہو, مسلک کو مت دیکھو. جب 9 اور 10 محرم آئے نا تو تمہاری رگوں میں جو رسول خدا کا خون دوڑ آئے نا, اگر تم سید ہو, ایشو یہ نہیں ہے تم ہاتھ کھول کے نماز پڑھو یا ہاتھ باندھ کے, ایشو یہ ہے کہ اس خون کی تو حرمت کا خیال کرو میرے بھائی. 9 10 کو تمہارے جد کی شہادت ہے, گھر میں فاتحہ دلواؤ. 9 10 کو تمہارے جد کی شہادت ہے. ملحق ہونا ہے حسین سے یا نہیں ہونا, رسول سے ملحق ہونا یا نہیں ہونا, سیدہ کو چہرہ دکھانا یا نہیں دکھانا. جس نے بھی سید لگایا ہے, چاہے بلوچی بولتا ہو, مکرانی بولتا ہو, پشتو بولتا ہو, سرائیکی بولے, سندھی بولے, پنجابی بولے, پاکستان کی کوئی سی زبان ڈائلیکٹ بولے, اگر نام کے ساتھ سید ہے تو یاد رکھو فاطمہ زہرا سے ملحق نہ ہوئے, جہنم میں جاؤ گے. ارے ملحق ہونے کی کوشش کرو, عبادتوں کی اصلاح کی کوشش مت کرو. خاندانی ایشو ہے نا میرا بھائی, میں کیا کروں گا؟ تو اب یہ کسی کو لوگ سمجھے میں سنیوں سے مخاطب ہوں, بریلیوں سے, دیوبندیوں سے, اہل حدیث سے, شیعوں سے, جعفری سے, اسنا شری سے, نہیں. جو بھی سید ہے وہ میرا بھائی ہے, کیونکہ میرا اس کا شجرہ کہیں اوپر جا کر ملتا ہے. فاطمہ زہرا سے ملحق ہونا یا نہیں ہونا, ایمان کو اپنے ایسا رکھو. عبادتیں تو آپ کی ہیں, جیسے صحیح سمجھتے ہو عبادتوں کا انجام دو. یہ عبادتیں لے جا کر خدا کے پاس لے کر جانی ہے. اب سمجھ میں آیا؟ وسعت ہو سننا. سنت وہ نہیں ہے کہ جو کتابیں پڑھ کر مکمل سنت تک پہنچ گیا وہ کہے کہ میرے پاس مکمل سنت آ گئی. یہ وسعت ہو سننا اس کے لیے ہے جو حسن اور حسین کے دروازے سے سنت کو حاصل کرے. کیوں؟ کیونکہ حسن اور حسین کے لیے ضمانت یہ ہے کہ یہ رسول کی نسل سے ہیں. اب سوال یہ ہے, اتبعتم ذریتہم بایمان, حسن اور حسین نے ایمان کے سلسلے میں نبی کی پیروی کی یا نہیں کی؟ سوال یہ ہے کہ ایمان کے سلسلے میں نبی کریم کی پیروی حسن اور حسین نے کی یا نہیں کی. اگر حسن اور حسین نے پیروی نہیں کی تو یہ ابن عباس کا قول ہے کہ رسول خدا کی حدیث ہے, ان اوثق اور الایمان ان تحب فی اللہ وان تبغض فی اللہ. رسول خدا فرما رہے ہیں ایمان کی سب سے بلند ترین رسی یہ ہے, ایمان کا سب سے بلند ترین مرتبہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے محبت کرو, اللہ کے لیے نفرت کرو. اب یہ جو رسول خدا فرما رہے ہیں نا, جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, یعنی اب حسن حسین سے محبت رسول کے نواسوں سے محبت نہیں ہے. یہ ایمان کے بالا ترین درجے کی علامت ہے. یہاں پر ذکر ہوا رسول خدا کا ان کے بچوں کا, اللہم صل علی ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ الغرہ صلاۃ تکرم بها وجہ محمد وتقر بہ اعین ذریتہا. ترجمہ سنیے اس کا, پروردگار ہماری مادر گرامی, اب ہم سب کی ماں ہے نا, ازواج مطہرات ہیں, اب یہ امت کی ماں ہے, رسول کی زوجات امت کی ماں ہے. میں نے ابھی کہا کہ خدیجہ غرہ, خدیجہ جس کا بلند ترین مقام تھا, درود بھیج. کون سا درود بھیج؟ صلاۃ تکرم بہ وجہ محمد. پروردگار خدیجہ پر درود ایسا بھیج کہ جس کے ذریعے رسول خدا کے روح مبارک کا تو احترام کر سکے. وتقر بها اعین ذریتها, اور پروردگار ایسا درود بھیج خدیجہ پر, حریف والا درود نہیں, وہ درود بھیج کہ ایسا درود جب تو بھیجے اور خدیجہ دریافت کرے تو فاطمہ سے لے کر حضرت حجت تک کی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہو. یہ جناب خدیجہ کا نام میں نے کیوں لیا؟ دو باتیں، ایک تو ان کی اولاد کی گفتگو ہو رہی تھی، اگر خدیجہ نہ ہوتی نسل محمد مصطفیٰ کا تصور ہی نہیں ہوتا، اگر خدیجہ نہیں ہوتی محمد مصطفیٰ کے حامی کا تصور نہیں ہوتا، یہ نسل خدیجہ ہے. الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء، یہ خون خدیجہ ہے، خون خدیجہ ہے کہ جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں. آج جن دو شہزادوں کی مصیبت اور مصائب پڑھنے کا دن ہے، جناب آل محمد، ذبح فرزند پہ راضی با ارادہ تو نہ تھی، اسماعیل کو لے کر گئے، علامہ جمیل مزاری مصرع لے کر گئے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، ذبح فرزند پہ راضی با ارادہ تو نہ تھی، حاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی. مجھے نہیں پتا کہ جناب زینب کے مصائب کا آغاز کہاں سے کروں. کربلا سے جناب زینب کے مصائب کا آغاز نہیں ہوتا ہے عزیزان گرامی. تین سالہ ہماری یہ شہزادی رسول خدا کے پاس گئی، کہا نانا جان نے خواب دیکھا ہے. کہا بیٹیا کیا دیکھا ہے خواب؟ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. کہا میں دیکھا تناور درخت ہے، طوفان آیا، وہ درخت تنے سے اکھڑ گیا. میں گھبرائی، میں اس کی ٹہنیوں کی پناہ میں گئی، ٹہنیاں ٹوٹ گئی، پتوں کی پناہ میں گئی، پتے بھی جھڑ گئے. رسول خدا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. اب سمجھا جناب زینب کے مصائب رسول خدا کے سامنے پڑے گئے. کہا کہ بٹیا زینب دیکھو، وہ جو تناور درخت ہے نا، وہ میں ہوں، بہت جلد جانے والا ہوں. اور پھر میرے جانے کے بعد تم جن ٹہنیوں کی پناہ میں جاؤ گی وہ تمہارے ماں باپ ہیں، فاطمہ بھی چلی جائے گی، علی بھی چلے جائیں گے، پھر تم حسن اور حسین کی پناہ میں جاؤ گی، پتے حسن اور حسین ہیں، وہ پتے بھی جھڑ جائیں گے، پھر تم اکیلی رہ جاؤ گی. میں اس شہزادی کے بارے میں کیا کہوں؟ مجھے نہیں پتا شہزادی کی جرات کے بارے میں گفتگو کروں یا امام حسین کا جو بھروسہ تھا جناب زینب پر گفتگو کروں. جناب سید الشہداء فرما دیتے بہن زینب، تم جب سے تم نے ہوش سنبھالا ہے، مصیبتیں دیکھتی ہوئی آئی ہو، آج کربلا میں تمہارے بچوں کی قربانی نہیں دوں گا. لیکن جناب زینب جانتے ہیں، جناب سید الشہداء جانتے ہیں کہ زینب سے یہ جملہ نہیں کہا جا سکتا، پوری طرح سے تیار ہے، یہ خون خدیجہ ہے، اس نظم کو متصل ہونا ہے رسول خدا سے. بس ایک دفعہ تین سال کی تھی، رات کی تاریکی میں بادر گرامی کا تابوت دیکھا، ماں کو رات کے اندھیرے میں غسل دیتے ہوئے دیکھا، بابا جی مرتضیٰ کے زخمی سر کو دیکھا، بھائی حسن کو خون کی تہہ کرتے ہوئے دیکھا، اور مصائب کی منزل وہ آئی کہ حسین ابن علی کے سر کو نو کے نیزہ پر دیکھا. عزیزان گرامی، زینب کے مصائب کو سمجھنا ہے نا، تو دوبارہ چلیے مدینہ میں جب رسول خدا کو دفن کیا گیا، جب زینب آئی نہ گریا کرتے ہوئے، کبھی فاطمہ نے کلیجے سے لگایا، کبھی علی نے کلیجے سے لگایا، کبھی حسن نے گلے سے لگایا، کبھی حسین نے باہوں میں لیا، زینب کو تسلی دینے کے لیے پنجے تن کے چار تن موجود. جب فاطمہ گئی ہے نا دنیا سے، تو کبھی علی نے تسلی دی، کبھی حسن حسین نے تسلی دی، کبھی فضہ نے تسلی دی، کبھی بنی ہاشم کی خواتین نے تسلی دی. ایک دفعہ علی مرتضیٰ کا سر شکافتہ ہوا، حسن حسین نے تسلی دی، عباس کے چہرے کو دیکھ کر زینب کا دل ٹھہر گیا، بنی ہاشم کی عورتوں نے تسلی دی، سب کو تسلیاں دینے والے موجود تھے. حسن گئے، حسین اور عباس موجود تھے تسلی کے لیے. حسین جب دنیا سے گئے، اب زینب کو تسلی کون دے گا؟ علی اکبر گئے، حسین تسلی کے لیے موجود تھے، لیکن اب زینب جائے تو کس کے پاس؟ یہ شہزادی وہ ہے کہ جس نے پنجتن کے تمام غموں کو برداشت کیا. ہمارا سلام ہو جناب زینب کے قدموں کی خاک پر، ہمارا سلام ہو اس صحرا کی خاک پر جو کربلا سے شام کے سفر میں شہزادی کے سر پر جبھی، ہمارا سلام ہو رسیوں کے ان نشانوں پر جو جناب زینب کے ساتھ. بس ایک دفعہ آن محمد کو میدان کی جانب بھیجا، میرا دل کہتا ہے عباس نے گھوڑے پر سوار کیا ہوگا، پہلوانوں سے مقابلہ ہوا، تن بتن جنگ ہوئی، حکم دیا گیا کہیں سے پتھر مارو، گھیرا ڈالا گیا، تابر توڑ حملے کیے گئے، کئی پہر کی پیاس ہے، کم سنی ہے. ایک دفعہ بچے گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، حیدر کرار کے نواسے، جعفر تیار کے پوتے ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر آئے، یقیناً بابو کو آواز دی ہوگی، حسین جنازوں کو اٹھا کر لائے. تاریخ میں نہیں لکھا کہ ان بچوں کے جنازے پر زینب خیمے سے باہر آئی ہو. تاریخ نے عجیب منظر دیکھا کہ جب 11 محرم آئی اس قافلے کو قتلگاہ سے گزارا گیا, زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا, ہر بیوی اپنے شہید کا ماتم کر رہی تھی, حسین کے لاش کے پاس کچھ بیویاں ماتم کر رہی تھی, زینب بھی حسین کی لاش کے پاس تھی. اب میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا کہ فرعون و محمد کی لاش کے پاس کون ماتم کر رہا تھا. اگر زینب سے پوچھیں گے نا تو جواب دے گی, میں نے اپنے بچے راہ خدا میں صدقہ دے دیے. ارے مجھے میرا بھائی امام معصوم کی محبت میں. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحمد محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وأهلك عدوه من الجن والإنس من الأولين والآخرين, واكفنا ما همنا وارزقنا العافية وبس أرزاقنا وطب الأعمار بالصحة والسلامة للجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بجاه محمد وآله الأطيبين شمل جمال دعاء قبولة برنا وسلامة.